الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں, ماہ مبارک رمضان کے یہ دوسری تاریخ ہے اور اس سلسلے کی یہ دوسری تقریر ہے. ماہ مبارک رمضان جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے, اسی لیے اس مہینے کو بہار قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے, کہ یہ مہینہ قرآن کے بہار کا مہینہ ہے. قرآن کی تلاوت کا جو ثواب اور جو نتیجے اس مہینے میں نکلتے ہیں, اور کوئی مہینے میں اس طرح کا اثر جو دل و دماغ پر طاری ہوتا ہے اور انسان کا نفس جس طرح سے قبولیت کی صلاحیت پیدا کرتا ہے, اور دنوں میں یہ صلاحیت نفس میں نہیں پائی جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس مہینے کو تزکیہ نفس کا مہینہ بناؤ, اصلاح نفس کا مہینہ بناؤ, اپنی عادتوں کو, اپنے اطوار کو, اپنے کردار کو اس مہینے میں بدلنے کی کوشش کرو, اور جو اچھائیاں ہیں اس میں اور نکھار پیدا کرو, کہ نفس کے زمین پر قرآن کی آیتوں سے ایسے ہل چلاؤ کہ اس سے وہ کھیتی لہلہائے کہ جو بہار کی صورت اختیار کرے. کہ ارشاد ہوا کہ تفقہوا فیہ فإنہ ربیع القلوب, کہ اس قرآن میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے, یعنی قرآن مجید سے عمل کی کھیتی لہلہاتی ہے, اصلاح نفس ہوتا ہے, تزکیہ نفس ہوتا ہے, فکر میں جلا پیدا ہوتی ہے, قلب قوی ہوتا ہے, اور اعمال کی صلاحیت انسان کے اندر بڑھتی ہے, جو سال بھر ایک ایسی انرجی حاصل ہوتی ہے, ایسی قوت و قدرت حاصل ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے سال بھر انسان اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اصلاح نفس کا مہینہ ہے, جو آسانی کے ساتھ انسان کے دل و دماغ کو یہ آیتیں متاثر کرتی ہیں. ہم سورہ مائدہ کی خدمت میں ہیں کہ اس مہینے میں جو مہمانی خدا کا مہینہ ہے, اس میں ہم نے وہ سورہ کا انتخاب کیا ہے اس سال کہ جس کا نام ہی مائدہ ہے, یعنی دسترخوان, الہی دسترخوان, کہ جہاں پر انواع و اقسام کے غذائیں چن دی گئی ہیں, کہ کسی پیالے میں گویا صبر ہے, کسی میں حلم ہے, کسی میں سخاوت ہے, کسی میں شجاعت ہے, کسی میں امانت ہے, کسی میں دیانت ہے. یہ تمام غذائیں اگر انسان اس کو تناول کرے اور اس کی روحانی بدن ان غذاؤں کے ذریعے سے اگر جو ہے نشو و نما پائے, تو پھر کتنی عجیب صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی. اگر ہم ہمیشہ اللہ کی بات سنیں گے تو ایک نہ ایک دن اللہ بھی ہماری بات سنے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہو رہا ہے کہ تمام ارشاد ہو رہا ہے کہ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے کہ جو رحمان و رحیم ہیں. کل اس کی مختصر سا ترجمہ و تفسیر بیان ہو چکی ہے, اب ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, اوفو بالعقود, اے ایمان لانے والو، عہد و پیمان کی پابندی کرو، اپنے عہد و پیمان اور اپنے معاملات کی پابندی کرو۔ ہمارے بزرگوں نے بھی یہی نصیحت کی، روایات میں بھی یہی وارد ہوا ہے کہ کسی انسان کی کثرت عبادت پر مت جاؤ، بلکہ اس کو معاملات میں پرکھنے کی کوشش کرو کہ انسان کی دینداری اور دیانتداری اس کی کثرت نماز اور کثرت سجود سے نہیں سمجھی جا سکتی ہے، بلکہ انسان کی دینداری اور انسان کا دین پر پابند ہونا سمجھا جاتا ہے، اس کے معاملات کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے کہ کون سا انسان معاملات میں اور عہد و پیمان میں صحیح ہے۔ کہ جو آپ نے کسی سے عہد کیا ہے تو اس عہد کو آپ پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یوں تو ہر عہد و پیمان کا نام عہد نہیں ہے، بلکہ وہ خاص ایسا عہد ہے کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، ایک مستحکم عہد، ایک مستحکم پیمان کا نام جو ہے۔ اصل میں العقود عقد کے جمع ہے، عقد جو آپ سنتے ہیں، عقد نکاح، عقد تجارت، عقد جو ہے عقد بیع و شراء، یہ جو ہے عقد اصل میں کہتے ہیں اس گیٹھی کو جو دو دھاگوں کے درمیان میں یا دو رسیوں کے درمیان میں اس طرح سے اس کو باندھا جائے، ایسے گیٹھی باندھی جائے کہ وہ نہ کھل سکے، ایسے مستحکم باندھی جائے کہ وہ نہ کھل سکے، اس گیٹھی کا نام عقد ہے، جو آسانی سے کھلنے والی نہیں ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اے ایمان لانے والو، عہد و پیمان کی پابندی کرو، اپنے معاملات کو درست رکھو۔ یا ایھا الذین، یعنی دیکھیے خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ صاحبان ایمان سے ہو رہا ہے، جو ایمان لا چکے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ایمان کی سلامتی اس بات پر ہے کہ تم اگر مومن ہو تو مومن کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ وہ عہد و پیمان کی پابندی کرے۔ اب کس سے عہد کو نبھایا جائے؟ ایک عہد جو ہے انسان کا اللہ کے درمیان میں ہوتا ہے، کہ اللہ سے انسان عہد باندھتا ہے، میثاق جسے کہتے ہیں۔ یا ایک عہد وہ ہوتا ہے جو انسانوں کا انسانوں سے ہوتا ہے، کہ ایک انسان دوسرے انسان سے عہد و پیمان باندھتا ہے۔ تیسرے، خود انسان کا اپنے نفس سے عہد و پیمان ہوتا ہے، کہ وہ اپنے اوپر کچھ چیزوں کو واجب قرار دے لیتا ہے، اپنے نفس سے عہد کرتا ہے۔ تو تین طرح کا عہد ہوا، ایک عہد اللہ سے، ایک بندوں کا بندوں سے، ایک خود اس کے نفس کا اس کے نفس سے۔ تین طرح کا عہد۔ اچھا، بندوں کا بندوں سے بھی جو ہے نا اس کی بھی کئی صورتیں نکلتی ہیں، یعنی مومن انسان کا مومن انسان سے، یا مومن انسانوں کا مشرکین سے عہد، یا پھر یہ کہ مومن انسانوں کا اہل کتاب سے عہد۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے عہد کو جو ہے نبھانا چاہیے اور کون سے عہد کو نہیں نبھانا چاہیے۔ یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان جو مشرکین کے ساتھ عہد کرے اور عہد و پیمان باندھے اس کو نہ نبھائے، اور جو ہے اہل کتاب سے کوئی عہد و پیمان باندھے اس کو اس کی پابندی انسان کے لیے ضروری نہیں ہے؟ یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، تم پر یہ بات فریضہ ہے کہ اوفو بالعقود، کہ دیکھو وفائے عہد کرو۔ یعنی عموماً العقود الف لام کے ساتھ ہے، یعنی مطلق تمام عقد، تمام عہد و پیمان کا تمہیں لحاظ رکھنا ہے، وفائے عہد کرنا ہے، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی اگر عہد و پیمان تم نے باندھا ہے، اہل کتاب سے بھی اگر تم نے عہد و پیمان باندھا ہے، اپنے آپس میں ایک دوسرے بھائیوں کے ساتھ، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تم نے عہد و پیمان، چے جائے کہ اللہ کے ساتھ اگر عہد و پیمان باندھا ہے، کہ تم اس کو نہ نبھاؤ۔ تمام عقود کی، تمام عہد و پیمان کی پابجائی کرنا ضروری. بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں مذہب و ملت کو خاطر میں نہیں رکھا گیا ہے. ہر کسی کے ساتھ وفائے عہد کرنا ہے. ایک یہ کہ امانات کے سلسلے میں روایت میں حضور سے قوی روایت کہ دیکھو اگر کسی سے بھی امانت لی ہے تو امانت کو واپس لوٹاؤ، چاہے مشرکین سے بھی اگر تم نے امانت لے رکھی ہے تو امانات کا لوٹانا مشرکین کی امانتوں کا بھی ضروری ہے. دوسرے یہ کہ اگر یہ عہد و وفا ہے، عہد اگر تم نے پیمان باندھا ہے کسی مشرک سے تو اس کو بھی پورا کرنا، اس عہد کو پورا کرنا جو مشرک سے عہد باندھا ہے وہ بھی ضروری ہے. تیسرے ماں باپ کی خدمت، چاہے وہ مشرکین ہی کیوں نہ ہو، دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک، نیک برتاؤ کرنا ضروری ہے اگرچہ کہ وہ ماں باپ جو ہے مشرک ہی کیوں نہ ہو. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مشرکین کے ساتھ بھی جس کی پابندی کرنا ضروری ہے. روایت میں ہے کہ لا دین من لا عہد لہ، جس کے پاس عہد نہیں ہے، جس کے پاس عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں ہے، وہ شخص گویا دیندار نہیں ہے. دیندار ہونے کے لیے شرط ہے کہ انسان عہد و پیمان کی رعایت کرے. یہ دینی نہیں بلکہ انسانی فریضہ ہے. عہد و پیمان کا جو مسئلہ ہے یہ انسانی فریضہ ہے، یعنی انسان کے لیے یہ چیز ضروری ہے اگر اس کو انسانیت کی بقا عزیز ہے، یعنی بقائے انسانیت کا مسئلہ ہے یہ. اور یہ صاف بات ہے کہ جب تک انسان انسان نہ بنے مسلمان نہیں بن سکتا، اور جب تک مسلمان نہ بنے مومن نہیں بن سکتا. تو یہ ایک درجات ہیں، یہ انسانی رشتہ ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. ورنہ انسانیت خاک میں مل جائے گی، انسانیت پامال ہو جائے گی اگر آپ نے عہد و پیمان کو توڑ دیا. مجھے تفصیلات میں نہیں جانا، اتفاق کی بات یہ کہ آج جو عہد و پیمان کا مسئلہ، مذاکرات کا مسئلہ چل رہا ہے، دیکھیے اس بھی اس عہد و پیمان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سامنے والا اگر اپنے عہد کو توڑ دیتا ہے تو مقابل والے کو بھی حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے کیے ہوئے عہد کو توڑ دے. لیکن اگر آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بات صاحب المیزان نے بھی لکھی ہے اس زمانے میں، آج ایران انہی حالات سے گزر رہا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ اس دور میں جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی حکومتوں سے جو معاہدہ کرتے ہیں، بڑی بڑی بین الاقوامی جو ممالک ہیں، جو طاقتور ترین ممالک ہیں دنیا کے، وہ لوگ جو ہیں اپنے چھوٹوں سے کیے ہوئے معاہدوں کو نہیں نبھاتے، اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے. یعنی طاقتور لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، کسی سے بھی عہد کیا اور جب ان کے مفاد میں نہیں رہا تو اس کو توڑ دیتے ہیں، اگر ان کے مفاد میں ہو تو اس کو نبھاتے ہیں، اگر ان کے مفاد میں وہ عہد و پیمان نہیں ہوتا ہے تو وہ نقض عہد کر دیتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں عہد و پیمان کو. مثال کے طور پر زمانے جاہلیت میں یہ عہد کیا گیا تھا کہ یہ چار مہینے سال کے جو ہیں اس میں جنگ کو حرام قرار دیا گیا تھا. ماہ محرم ہے، ماہ رجب ہے، ماہ ذیقعدہ ہے، ماہ ذوالحجہ ابھی آئے گی، کہ یہ مہینے جو ہیں حرام مہینے، اس میں جنگ حرام ہے، معاہدہ کیا گیا تھا. لیکن اگر سامنے والا اس معاہدے کو توڑ دے کہ ماہ محرم ہی میں جنگ چھیڑ دے کوئی، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، اس کا لحاظ نہیں رکھ رہا ہے، تو پھر آپ کو بھی لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہے. چنانچہ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان میں یہ عہد و پیمان باندھا گیا تھا کہ آپ ان شرائط کو مانیں گے تو ہم بھی اس کے بدلے میں یہ مراعات آپ کو دیں گے. چنانچہ معاہدہ طے پا گیا، کئی زمانے تک اس پہ گفتگو ہوتی رہی، اور کتنا وقت ضائع ہوا، کتنا جو ہے نا پیسہ اس میں خرچ ہوا، کئی ممالک کے لوگ مختلف مرحلوں میں بیٹھے، مذاکرات کیے، کئی دن تک دعوتیں ہوئی، کھائے پیے، نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی دیکھیے عہد و پیمان یہ باندھا گیا. لیکن اس کے بعد میں چند ہی سالوں کے اندر اس عہد و پیمان کو توڑ دیا گیا. تو سامنے والا جب نقض عہد کرتا ہے تو سامنے دوسروں کو بھی یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ بھی نقض عہد کرے، وہ بھی توڑ دے. چنانچہ اب جو انہوں نے اپنے کیے ہوئے عہد کو توڑا تو وہ بلبلا رہے ہیں. تو امریکہ وہ ان گنڈوں میں سے ہے، اس دور کے ان لوفروں میں سے ہے کہ جو اپنے چھوٹوں سے جو عہد و پیمان باندھتے ہیں اس کے اوپر وہ پورا نہیں اترتے ہیں. حتیٰ کہ ابھی دو چار روز پہلے کی خبر ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کے ساتھ، کیونکہ بین الاقوامی یہ معاہدہ ہے کہ کسی کی بھی سرحد میں، چاہے وہ فضائیہ ہو، فضا ہو کہ جو ہے وہ سمند بحری ہو یا بری ہو، زمین میں کسی کی اگر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں کسی ملک کی، یا کسی ملک کے جو ہے فضا میں داخل ہونا چاہتے ہیں، یا کسی ملک کے سمندری علاقے میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں، تو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے. یہ ایک بین الاقوامی جو ہے وہ قانون ہے. ابھی امریکہ نے ہندوستان کے سمندر میں جو ہے وہ کشتیاں دوڑائی ہیں اور جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ریہرسل کی ہے بغیر ہندوستان کی اجازت کے، ان کو اطلاع دیے بغیر، ہندوستان جیسے ملک کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو ہندوستان سے چھوٹے ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کا کیا طریقہ ہے. یہ انسانیت سے بعید بات ہے کہ آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں بغیر دستک دیے ہوئے، آپ کسی کے سمندر میں داخل ہو رہے ہیں بغیر دستک دیے ہوئے، آپ کسی کے فضائیہ میں داخل ہو رہے ہیں بغیر دستک دیے ہوئے. یہ جو ہے اس قوم کی تحقیر ہے. یعنی ہم جو ہے 100 کروڑ ہندوستانیوں کی توہین ہے جو ہمارے ملک کی سرحدوں میں جو ہے وہ امریکیوں کا آنا. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ ایران نے سختی سے منع کیا ہے کہ اگر بغیر اجازت ہماری فضا میں داخل ہوں گے، ہمارے سمندر کے قریب آئیں گے، ہماری جو ہے زمین کے پہ اگر آپ قدم رکھیں گے تو آپ کے قدم توڑ دیے جائیں گے، ہماری طرف اگر جو ہے گھور کے دیکھیں گے تو آنکھیں نکال لی جائیں. یہ ایران نے جو ہے سختی کے ساتھ کہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے اس پہ عمل بھی کیا ہے. یہ ڈرون جو گرایا گیا ہے امریکہ کا، وہ صرف جو ہے 7 منٹ ہوئے تھے اندر داخل ہو کر کہ جو ہے اس کو جو ہے مار گرایا گیا. یہ کہہ گئے کہ بغیر اجازت کے تم کون ہوتے. اب اس نے جو ہے عادت کر لی ہے، جب ہندوستان جیسے ملک کی سرحد میں وہ بغیر اجازت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایران کو کیا خاطر میں لائے گا. لہذا ایران نے اسے سبق سکھایا. اگر سب اس ایسا سبق سکھائیں، کیونکہ عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں برابر کے پابند ہیں. اگر ایک عہد کو توڑنا ہے تو دوسرا بھی توڑنے کی کا مجاز ہے، چاہے کتنا ہی جو ہے. لیکن اگر آپ نے عہد کیا ہے، جس طرح سے عقد نکاح میں بیوی یہ عہد کرتی ہے کہ میں اس شوہر کی اطاعت میں رہوں گی اور کسی دوسرے اور غیر کو اپنے بستر پر نہیں آنے دوں گی، یہ عہد ہے. اور اس عہد کو اگر توڑ دیا جائے تو یہ نقض عہد ہے. یہ انسانیت، یعنی یہ مسئلہ جو ہے صرف مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی عہد و پیمان کا مسئلہ ہے کہ ایک انسان انسان باقی نہیں رہتا اگر وہ اپنے عہد کو توڑ دے. انسان کی جو ویلو ہے، انسان کی جو قدر ہے، انسان کی جو قیمت ہے، وہ اپنے عہد و پیمان کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے وعدے میں کتنا پکا ہے، اپنے وعدے میں کتنا سچا ہے، کہ جو وہ وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو نبھاتا ہے یا نہیں نبھاتا. اسی سے انسان کا ایمان اور انسان کا کردار جو تولا جاتا ہے اسی میزان پہ تولا جاتا ہے. ورنہ کثرت عبادت اور کثرت صوم و صلات اس سے جو ہے نہیں سمجھا جاتا ہے. نماز میں کون سا خرچہ ہے بھائی، روزہ رکھنے میں کون سا خرچہ ہے، اس میں جو ہے نا آدمی نہیں سمجھا جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ انسان کو اگر پرکھنا ہے تو اس سے معاملہ کر کے پرکھو. اس سے عہد کر کے پرکھو کہ کس طرح سے جو وہ اپنے عہد میں اگر اس کو نقصان ہو رہا ہو تب بھی وہ نبھائے گا یا توڑ دے گا. اگر انسان ہے تو اپنا نقصان برداشت کرے گا مگر عہد نہیں توڑے گا, جو وعدہ کیا ہے وہ نہیں توڑے گا. لیکن اگر جو ہے ہلکا آدمی ہے تو توڑ دے گا. تو گویا جو ہے امریکہ نے ایران سے کیے ہوئے معاہدے سے نکل کر اپنے ہلکے پن کا اظہار کر دیا کہ وہ کتنا گرا ہوا ملک ہے اور اتنی اس کی جو ہے گندی سیاست ہے کہ جب اس کو اپنے مفادات نہیں دکھائی دیے, دوسرے کا نقصان نہیں دکھائی دیا تو اس نے توڑ دیا. تو لہذا قرآن مومنوں کا تاکید کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان لانے والوں تمام عہد و پیمان کو مضبوطی سے وفا کرو, چاہے جو ہے اللہ سے کیا ہوا عہد ہو, چاہے اپنے نفس سے کیا ہوا عہد ہو, چاہے مومنین سے کیا ہوا عہد ہو, چاہے کفار اور چاہے اہل کتاب, ہر کسی کے ساتھ مطلق عہد جو ہے وہ اس کا نبھانا ضروری ہے. وہ التزام ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے ہم کرتے ہیں. جیسا عراقی لوگ آج نعرہ لگاتے ہیں کہ عہد واللہ یا زہرہ ما ننسا حسینہ, یعنی ہم عہد کرتے ہیں آپ سے, وعدہ کرتے ہیں, ہم آپ سے یہ وعدہ عہد کرتے ہیں, یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم کبھی حسین کو بھولیں گے نہیں. اگر یہ حسین ابن علی کو یاد رکھے ہوتے تو آج جو صورتحال عراق کی ہے وہ ہرگز نہ ہوتی, اگر حسین ہمیشہ انہیں یاد رہتے. لیکن ایک زمانے ایسا بھی گزرا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم پر جتنی آفتیں آ رہی ہیں ہماری کیوں حسین نہیں سنتے, کیوں ہم سے ہمارے سروں سے جو ہے ظلم کے سائے ختم نہیں ہوتے, کب تک رہے گا یہ صدام کا ظلم و ستم, کب ہٹے گا صدام ہمارے سروں سے, یعنی حسین ہمارے ہم کو بھول گئے ہیں, لہذا ہم کیوں یاد رکھیں حسین کو, نعوذ باللہ ہم بھی بھول جائیں گے. نہیں آتے تھے لوگ زیارت کے لیے, بھی عراقی نہیں آتے تھے, اربعین کا اربعین گزر جاتا تھا لیکن روضہ امام حسین پر نہیں آتے تھے. روکا جانا اپنی جگہ پر, نہ آنا اپنی جگہ پر, لیکن جیسے ہی جو ہے وہ صدام کا سایہ ہٹا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ نہیں حسین ہماری سنتے ہیں. تب کہا کہ عہد واللہ یا دہرا ما ننسا حسینہ, کہ ہم جو ہے کبھی حسین کو نہیں بھولیں گے. بہرحال دیکھیے, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ عہد کو نبھائیں, تو کیا اللہ نے آپ سے جو عہد کیا ہے وہ اللہ پورا نہیں کرے گا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم, کہ تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کے بعد ثابت قدم رہتے ہیں, استقامت دکھاتے ہیں, تو اللہ کہہ رہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, ہم ملائکہ کو نازل کریں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے کئی مقامات پہ وعدے کیے ہیں مومنین سے. قرض کے سلسلے میں وعدہ کیا کہ جو لوگ ہم کو قرض دیں گے ہم ان کو دگنا چگنا کر کے واپس کریں گے, یہ عہد ہے اللہ کا, تو اللہ کرے گا اپنے عہد کو نبھائے گا. کہ ایمان والوں سے اللہ نے عہد کیا ہے کہ ان کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے, یہ عہد ہے اللہ کا اور وہ داخل کرے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ جی ہاں جی ہاں, تو ہم توڑ سکتے ہیں, اللہ نہیں توڑ سکتا ہے. اور جب ہم توڑ دیں گے تو اللہ بھی توڑ دے گا. یہ دیکھیے معاہدہ یہی ہوتا ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو. یہ جو عہد ہوتا ہے, مثال کے طور پہ بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ ہم نے تم سے یہ میثاق باندھا تھا, میثاق تھا نا, وہ عہد تھا, وہ کہ عہد یہ تھا کہ ہم نے تمہیں عالمین پہ فوقیت دی تھی. تو عالمین پہ فوقیت جو دی تھی, جو امتیاز دیا تھا, وہ ایک معاہدے کی بنیاد پہ تھا وہ امتیاز, یعنی عام انسانوں سے ایسا معاہدہ نہیں کیا گیا تھا بلکہ بنی اسرائیل سے خاص معاہدہ تھا اللہ کا. اور اللہ نے کہا تھا یہ جو ہے شرائط ہیں، اس پر تمہیں عمل کرنا ہے، اگر تم نے یہ کیا تو ہماری نعمتیں مسلسل تم پر جاری رہیں گی، اگر تم نے نقض عہد کیا تو پھر ہماری نعمتیں بھی رک جائیں گی اور تم خار مذلت میں گر جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ پہلے آیت کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے، یعنی سورہ مائدہ کا آغاز عہد و پیمان سے ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو عہد و پیمان کی رعایت کرو، پابندی کرو۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلى علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یہ بھی ایک قسم کا معاہدہ ہی ہے، یہ جو احکام الہی ہے یہ بھی معاہدہ ہے کہ تم اگر ہمارے احکام کی پابجائی کرو گے تو ہم بھی تم سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھائیں گے، جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے۔ تمہارے لیے ارشاد ہو رہا ہے، تمہارے لیے تمام چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، بہیمۃ الانعام جو آپ جو ہے عید قربان میں جو شکر بجا لاتے ہیں، وہ یہی جملہ ہے کہ بہیمۃ الانعام کہ جو اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ جو صاف آیت یہ ہے کہ تمہارے لیے تمام چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، علاوہ ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، یعنی جو آنے والی آیت میں جو جانوروں کا ذکر آئے گا اور جس چیزوں کا ذکر آئے گا اس سے ہٹ کر، یعنی وہ آیت یہ ہے کہ جو آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ، یہ والی آیت کی طرف اشارہ ہے، جو آنے والی آیت ہے، تمام چیزیں حلال ہیں مگر وہ چیزیں جو اگلی آیت میں آئندہ آنے والی ہیں، وہ چیزیں جو ہے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں وہ تمہارے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ جانوروں کی جو ہے نا دو طرح کی پابندیاں ہیں، حالت احرام میں انہیں شکار نہ کیا گیا ہو، اور مردار، سور، خون اور غیر خدا کے نام کا ذبیحہ نہ ہو، جس کی طرف دوسری آیت میں اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ مگر وانتم حرم اور غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو تو پھر اس کو شکار نہ کرو، اگر حالت احرام میں تم نے شکار کیا ہے ان جانوروں کو جس کا شکار کیا جانا جائز ہے، جیسے ہرن ہے جس کا شکار کیا جانا جائز ہے، لیکن اگر حالت احرام چاہے وہ عمرہ کا احرام ہو کہ حج کا احرام ہو، اگر حالت احرام میں شکار اگر کیا ہے تو وہ حرام ہے تمہارے لیے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال مت سمجھ لینا، ہے نا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، یعنی اصل جو ہے اللہ کی حکم کی پابندی ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ بھئی یہ چیز حلال ہے چاہے حالت احرام میں شکار کرو یا حالت احرام کے علاوہ شکار کرو، تو کوئی جو چیز حلال ہے وہ حرام کیسے ہو جائے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اس کا حکم دیتا ہے، اس کا اختیار، اگر اس نے منع کیا ہے تو وہ چیز حرام ہو جائے گی، اگر اس نے جو ہے اگر اس نے اجازت دی ہے تو وہ حلال ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی اتنی اہمیت ہے۔ اگر کوئی جانور ابھی آئے گا کہ بغیر نام خدا کے اگر اسے ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہے، مردار ہے، آنے والی آیت میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا ولا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب۔ ارشاد ہو رہا ہے ایمان والو خبردار، خدا کی نشانیوں کی حرمت کو ضائع مت کرو، اور نہ محترم مہینے کی حرمتوں کو ضائع کرو. ابھی ذکر کیا محترم مہینے کون سے ہیں سال کے؟ رجب، ماہ رجب، ماہ ذیقعدہ، ماہ ذلحجہ اور ماہ محرم. یہ زمانے جاہلیت سے یہ محترم مہینے تھے اور اسی احترام کو اسلام نے بھی جاری رکھا. خدا کی نشانیوں کی حرمت کو ضائع نہ کرو. یہ جو ہے مناسک کے حج کے سلسلے میں سے متعلق یہ آیت ہے. اور نہ محترم مہینے، قربانی کے جانور ہے نا، ولل حدیہ یعنی قربانی کے جانور، اور جن جانوروں کے گلے میں پٹے باندھے گئے ہیں ان کی حرمت کو ضائع نہ کرو. اور جو لوگ خانہ خدا کا ارادہ کرنے والے ہیں اور فرض پروردگار اور رائے الہی کے طلبگار ہیں ان کی حرمت کی خلاف ورزی کرنا، اور جب احرام ختم ہو جائے، اگر احرام ختم ہو جائے تو شکار کرو، اور خبردار کسی قوم کی عداوت فقط اس بات پر کہ اس نے تمہیں مسجد الحرام سے روک دیا ہے تمہیں ظلم پر آمادہ نہ کر دے. کہ 6 ہجری میں مکہ اور خانہ خدا پر کفار و مشرکین کا قبضہ تھا تو انہوں نے مسلمانوں کو طواف کعبہ سے روک دیا تھا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو فطری طور پر جذبہ انتقام پیدا ہوا. پروردگار نے فوراً پابندی عائد کر دی کہ خبردار پرانی عداوت نئے ظلم پر آمادہ نہ کر دے، اور ظلم کا جواب ظلم سے صرف میدان جنگ میں دیا جاتا ہے، ہر جگہ نہیں دیا جاتا. اور اس وقت جب کہ آپ قدرت حاصل کیے ہوئے ہوں اس وقت جو ہے آپ دوسروں پہ رحم کرنا چاہیے. جس وقت آپ میدان جنگ میں ہیں ہاں اس وقت تلوار کا جواب تلوار سے، تیر کا جواب تیر سے. اس لیے کہتے ہیں جو حالت جنگ میں اگر آپ ہوں تو اس وقت جو ہیں اس کے قوانین الگ ہیں، حالت جنگ کے قوانین الگ ہیں. حالت جنگ کے جو قوانین ہیں نا وہ نقض عہد کی بنیاد پر ہیں، کیونکہ اگر تم ہم کو مارو گے تو ہم بھی تم کو ماریں گے، تم اگر محترم مہینوں کا خیال نہیں رکھو گے تو پھر ہم بھی محترم مہینوں کا خیال نہیں رکھیں گے، جیسا کہ کربلا کی جنگ محرم میں ہوئی. یعنی تم اگر محرم کے مہینے کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہم بھی نہیں رکھیں گے، اگر تم مسجد الحرام کا پاس و لحاظ نہیں رکھو گے تو پھر ہم بھی نہیں رکھیں گے. یعنی اگر حرم میں آ کر تم جنگ لڑو گے تو ہم بھی حرم کی حالت میں جنگ لڑیں گے، اگر تم جو ہے مکے میں لڑو گے تو ہم مکے میں تم سے لڑیں گے، تم خانہ کعبہ میں ہم سے لڑو گے ہم خانہ کعبہ میں تم سے لڑیں گے. یہ ہے عہد، اس کا نام ہے. یعنی اگر تم حرمت کا خیال نہیں رکھ رہے تو ہم بھی حرمت کا خیال نہیں رکھیں گے. اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو. ارشاد ہو رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ جو ہے نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرو. یعنی یہ ضروری ہے، یعنی مدد کرو. جہاں چیز کو اچھی لگے آپ کو چاہیے کہ اس کی مدد کریں. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، آپ اس کی مدد کریے. تعاون ہو، مدد کرو. اس لیے کہ قوم کا کوئی بھی کام بغیر تعاون کے نہیں ہو سکتا ہے. کوئی تحریک ہے، کوئی مشن ہے، کوئی کام ہے کہ جو نیکی کی بنیاد پر قائم ہوا ہے تو اس میں مدد کی ضرورت ہے. جیسے مسجد بن رہی ہو، جیسے کوئی شاہراہ بن رہی ہو، جیسے کوئی جو ہے کوئی برج بن رہا ہو، کوئی جو ہے کوئی ایسا قومی کام ہو، تو اس کے لیے وہ اگر اچھا کام ہے تو تعاون ہو، اس میں جو ہے سب کے سب معاونت کرو، مدد کرو. تعاون ہو علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو. یعنی یہ اسلام کا ایک عظیم اجتماعی اور سیاسی نظام ہے کہ انسان جو ہے انسان پر باہمی تعاون کو لازم قرار دیا گیا ہے، اور ایک چیز کو حرام بھی قرار دیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ایک جگہ پہ کہا گیا تعاونوا، ایک جگہ پہ کہا گیا ولا تعاونوا. مدد کرو اور مدد نہ کرو. مدد کرو یعنی کس میں؟ تعاونوا علی البر والتقوی, اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, یعنی گناہ میں, تعدی میں, ظلم میں کسی کا جو ہے نا ساتھ مت دو. آپس میں تعاون نہ کرنا کس سلسلے میں؟ گناہ کے سلسلے میں, تعدی کے سلسلے, ظلم کے سلسلے. کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو اس میں آپ کو ساتھ نہیں دینا ہے. کہ کوئی آدمی کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے. آج کل دیکھیے ایک عجیب سا جو ہے نا ماحول ہے, معاشرہ جو ہے ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کسی بے گناہ کو کوئی آدمی مار رہا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے, ہم بھی ماریں اس کو. اگر کوئی شخص کسی بے گناہ کو مار رہا ہے تو اس میں آپ بھی اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, گناہ میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں اس کے. کسی مظلوم کو پیٹا جا رہا ہے تو آپ اس کا تعاون کرنا چاہ رہے ہیں, مدد کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی غنڈا کسی کو مار رہا ہے تو کہتے ہیں بھائی آپ کیوں مار رہے ہیں اس کو. لیکن کوئی پیٹ رہا ہو تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس مظلوم کو کیوں مارا جا رہا ہے, میں اس کی مدد کروں گا. تم کون ہوتے اس کو مارنے؟ اس نے کیا کیا ہے جو تم مار رہے ہو؟ ظالم کے ہاتھ پکڑتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے نیکی میں ساتھ دو. اگر کوئی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے تو تم مظلوم کا ساتھ دو, ظالم کا ہاتھ پکڑ کے اس کو موڑ دو. لیکن آپ دیکھیں گے مسجد کے اندر آپ جھگڑا کر کے, آپ دیکھیے مسجد کے اندر جھگڑا ہو رہا ہو, محفل میں, مجلس میں جھگڑا ہو رہا ہو تو لوگ جھگڑا کرنے والے کا ساتھ دیتے ہیں. جس سے جھگڑا ہو رہا ہو, جس کو قوم مار رہی ہو, اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا. سب لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اٹھتا ہے ظلم کرنے کے لیے تو ساری قوم اس کا ساتھ دیتی ہے, یعنی ظالموں کا ساتھ دیتی ہے, الٹا کر رہی ہے, یعنی قرآن سے کے برخلاف ہمارے اجتماع میں ہو. اسی لیے معاشرہ الٹ رہا ہے اور نتیجے جو آ رہے ہیں وہ الٹے نتیجے آ رہے ہیں. کیونکہ جب الٹی کھیتی ہوگی تو الٹے نتیجے آئیں گے. آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ معاشرے میں جو ہے وہ کانٹے بوئیں اور اس کے بعد میں پھولوں کا انتظار کرتے بیٹھیں. آپ اگر غلط کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ غلط نکلے گا. اسی لیے غلط کرنے والے کا ہاتھ اس لیے روکنا ہے کہ اس کے اثرات معاشرے پر پڑھیں گے. اگر کوئی ظلم ہو رہا ہو ملک میں تو آنے والی نسلیں اس کو بھگتیں گی. لوگ کہتے ہیں ہم سے کیا مطلب, ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے مطلب ہے آپ سے, تعاونوا, مدد کرو, حکم ہے مدد کرو, تعاونوا. کس میں؟ علی البر والتقوی, نیکی میں اور تقوی میں. اس کے برخلاف ولا تعاونوا, اور مدد مت کرو کس میں؟ علی الاثم والعدوان, نیکی کے مقابلے میں گناہ کا لفظ آیا ہے. گناہ میں تعاون مت کرو. کوئی گناہ کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی کچھ کر رہا ہے تو اور لا کے اس کو سیڑھی دے رہے ہیں, یا کوئی آدمی جو ہے برائی کرنا چاہ رہا ہے تو اور اس کو راستہ دکھا رہے ہیں, آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں اس سلسلے میں. کوئی آدمی کوئی جو ہے مرد کسی عورت پر ظلم کر رہا ہے تو اس جو ہے ظلم کرنے والے مرد کا اور ساتھ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اور اس کو مزہ چکھاؤ, میں اور تمہارا ساتھ دیتا ہوں اس طرح سے اور مدد کے لیے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں جو ظلم کرتا ہے ظالموں کے لوگ کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تعاون کرنے کے لیے, لیکن کوئی مظلوم کی مدد کے لیے سامنے نہیں آتا, نیکی میں تعاون نہیں کرتا ہے. کسی مجبور کا ساتھ دینا ہو, کسی غریب کا ساتھ دینا ہو, کسی جو ہے بیوہ اور یتیم کا ساتھ دینا ہو, کمزوروں کا ساتھ دینا ہو, کوئی نہیں دے گا. ہر کوئی طاقتور کے ساتھ جو ہے جڑنا چاہتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, دیکھو اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب, کہ اللہ جو ہے وہ سخت عقاب کرنے والا ہے. اگر روز جزا کا کسی کو پاس و لحاظ ہے اور اللہ کے اس وعدے پر اگر کسی کو یقین ہے کہ اللہ شدید العقاب ہے, اللہ کے عقاب سے ڈرو. جہنم اللہ کے غصے کا کی ایک جھلک ہے, اس کے عتاب کا ایک نمونہ ہے, اس کے اخاب کا تو کتنا شدید ہوگا جس کو اس کے غصے نے بھڑکایا ہو جس آگ کو. شدید العقاب ہے اللہ, شدت کے ساتھ جو ہے وہ بدلہ لینے والا ہے آپ سے. اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے وہ شدید عقاب کرے گا, وہ اپنے بندوں کو جلائے گا, تو اس کا عقاب بھی اس کی رحمت ہی کا ایک نمونہ ہے. جب بچے جب زیادہ غلطی کرتے ہیں اور بڑی غلطی کرتے ہیں تو بہت زیادہ پٹتے ہیں ماں باپ سے, جتنی غلطی کریں گے اتنا پٹیں گے. تو یہ جو پٹے جانا ہے, یہ جو ماں باپ غصے میں مار رہے ہیں, یہ محبت کا نتیجہ ہے, محبت کا نتیجہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ماں کو زیادہ پیار ہوتا ہے بچے سے اور باپ کو کم ہوتا ہے. اگر دوسرے حساب سے دیکھا جائے تو باپ کو پیار زیادہ ہوتا ہے, ماں کو پیار کم ہوتا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب بچہ غلطی کرتا ہے تو باپ کو غصہ آتا ہے شدت محبت کی بنیاد پہ, اتنا شدید محبت کرتا ہے تبھی تو اتنا غصہ کرتا ہے, اتنا مار رہا ہے, اتنا جو ہے وہ شدت سے پیش آ رہا ہے. یہ اس کے محبت کا نتیجہ ہے. اور ماں جو محبت کر رہی ہے یہ اس کے جو ہے یہ اس کی اس شدت کا نتیجہ ہے کہ جو اس کے پیار کرنے سے اس کے بگڑ جانے کا خطرہ ہے, اس کی رحمت سے اس کے جو ہے بگڑ جانے کا خطرہ. تو ایک جگہ کے اوپر رحمت کے پیچھے عقاب چھپا ہوا ہے اور ایک جگہ جو ہے غضب کے پیچھے رحمت چھپی ہوئی ہے. تو غضب کے ساتھ رحمت جڑی ہوئی ہے, رحمت کے ساتھ غضب جڑا ہوا ہے. تو لہذا اللہ سبحانہ وتعالی جتنا رحیم ہے اس کا غصہ بھی ویسے ہی ہے اور اس کا عقاب بھی, اس کا عذاب بھی اتنا شدید ہے. اس کے ہم مثال دیتے ہیں ہمیشہ کہ جیسے جو ہے ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے, جو جتنی بڑی غلطی کر کے آئے گا اس کو ڈاکٹر اتنی ہی سزا دے گا, اور یہ اس کی محبت کا نتیجہ ہے کہ اس کو کاٹ رہا ہے نا, اس کو خون پلا رہا ہے, اس کا خون نکال رہا ہے, اس کو کاٹ رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ غذا نہیں دے رہا ہے. تو جو ہاسپٹل ہے وہی جہنم کا ایک نمونہ ہے. ہاسپٹل کیا ہے؟ جہنم کا ایک نمونہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جو ہے ان کا جو ہے وہ ان کی تیمارداری کر رہا ہے, ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے نا گناہ کر کے آئے ہیں, ان کو جلایا جائے گا, تپایا جائے گا, انہیں کاٹا جائے گا, انہیں کو جو ہے خون پلایا جائے گا, انہیں گرم گرم پانی پلایا جائے گا کہ ابھی ٹھنڈے پانی پینے کے لائق نہیں. یہ ہے. تو جسمانی غلطی کی سزا جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے دی جاتی ہے, روحانی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی سزا جو ہے وہ روحانی طور پر دی جاتی ہے. ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. حرمت علیکم المیتۃ, اب جو گزشتہ آیت میں جو کہا گیا تھا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں, ان ایسی ہی آیت جو ہے سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے, جو مدنی سوروں میں پہلا سورہ تفصیلی ہے, اور دوسرا جو ہے مکی سوروں میں, سورہ نحل میں, سورہ انعام میں بھی جو ہے اس طرح کی آیتیں آ چکی ہیں. علامہ طباطبائی کا تبحر اس قدر زیادہ ہے, قرآن مجید کو انہوں نے اتنا زیادہ پڑھا ہے کہ ایک شخص نے مصر میں ان کے خلاف ایک کتاب لکھی کس کے؟ محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان کے خلاف. لیکن وہ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا کہ اس نے کہا کہ یہ ایسے جو ہے اس آیت کے ساتھ قرآن سے ڈھونڈ کے ایسی ایسی آیتیں لے کے آتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص اس قدر تبحر رکھتا ہے قرآن کی آیتوں پر کہ جو ہے اس کا حافظہ اتنا قوی ہے اور جو ہے وہ آیتوں کو اس پر اتنی گہری اس کی نظر ہے کہ یہ آیت اور کہاں کہاں قرآن میں گزری ہے. وہ جو ہے اس طرح کی آیتوں کو اسی لیے جو ہے تفسیر القرآن بالقرآن جس طرح سے جو ہے اس 1400 برس کی تاریخ میں جو تفسیر المیزان کی شکل میں لکھی گئی دوسری اس کے مماثل نہیں مانی جاتی کوئی تفسیر. اس لیے کہ لوگ قرآن کی تفسیر جو ہے کے لیے جو ہے تاریخ کا حوالہ ڈھونڈتے ہیں, روایات کا سہارا ڈھونڈتے ہیں, یا جو ہے مشہورات کا سہارا ڈھونڈتے ہیں, کوئی اور چیز ڈھونڈتے ہیں. لیکن علامہ طباطبائی کہیں نہیں جاتے, وہ جو ہے قرآن کی تفسیر کے لیے قرآن کی آیتیں ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک قرآن کی آیت کو حل کرنے کے لیے دوسری قرآن کی آیت کا سہارا لیتے ہیں. تو یہ وہ فن ہے ان کے پاس کہ جس کا اعتراف دشمن بھی کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ایسا تبحر. تو معلوم یہ ہوا کہ شیعہ علماء جس طرح سے تفسیر قرآن کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیے سنی حوزے اور شیعہ حوزے میں جو دراڑ پیدا ہوئی تو اس میں ہو یا گیا کہ اہل سنت نے زیادہ تر ظواہر قرآن پہ کام کیا ہے, تجوید قرآن پہ کام کیا ہے, حفظ قرآن پہ کام کیا ہے, الفاظ قرآن پہ کام کیا ہے نا. تو آپ دیکھیں گے جو ہے ایک زمانہ تھا, مگر الحمدللہ اب جو ہے وہ ظاہر قرآن پر بھی شیعوں نے بازی مار لی ہے. اب جو ہے مصر کے قاریوں کو ایران کے قاریوں نے ایک زمانہ ہو گیا پیچھے چھوڑ دیا. پہلا نمبر اب جو ہے قاریوں میں پہلے مصر کے اور جو ہے حجاز کے قاری جو ہیں وہ پہلا نمبر لے جاتے تھے, لیکن اب جو ہے تجوید قرآن کے سلسلے میں بھی شیعہ قاریوں نے اہل سنت کے قاریوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. حافظوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ نے جو ہے محمد حسین طباطبائی 7 سالہ حافظ قرآن کی داستان سنی ہے کہ 7 سالہ بچے نے حفظ قرآن کر کے پوری دنیا میں جو ہے اپنا نام روشن کیا, کہ حفظ قرآن میں بھی اس وقت کئی لاکھ حافظ قرآن ہیں جو کسی بھی ملک میں اتنے حافظ نہیں ہیں. اور اہل سنت میں جو حفظ ہوتا ہے وہ ایک کمرشل وہ ہے, یہ آج تراوی کی وجہ سے ہیں, اگر تراوی کا سلسلہ نہ ہو تو شاید اتنا حفظ بھی ان کے پاس نہ ہوتا. بہرحال حفظ قرآن اور جو ہے اس پر انہوں نے کام کیا ہے, لیکن تفسیر قرآن پر جو ہے شیعوں نے بہت کام کیا ہے. اب دیکھیں اہل سنت کی بڑی تفسیروں میں تفسیر الکبیر ہے فخر رازی کی. تفسیر الکبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے. تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے مگر تفسیر نہیں ہے, ہر چیز ہے. تفسیر الکبیر ایک مفصل تفسیر ہے, اس میں ہر طرح کی باتیں آئی ہیں لیکن تفسیر نہیں ملے گی. لیکن المیزان ایسی تفسیر ہے کہ جس میں تفسیر ہی تفسیر ہے. پوری توجہ جو ہے انہوں نے قرآن کی آیتوں کو کی تشریح کی ہے اور قرآن کی آیتوں ہی کے ذریعے سے, قرآن کی مدد کے ذریعے. تو بہرحال اس طرح کی آیتیں گزر چکی ہیں سورہ بقرہ وغیرہ میں, میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. حرمت علیکم, کیونکہ سورہ بھی بہت مفصل ہے, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, ابھی جس کا ذکر آیا تھا کہ ہم آگے چل کے بیان کریں گے تو آگے کی یہ آیت ہے. اور مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جو سورہ مائدہ ہے وہ نبی کریم کی رحلت کے 2-3 مہینے پہلے کا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے مردار, ہے نا. میتا میتا جو ہے عموماً جو ہے جس کا شرعی قوانین کے مطابق ذبیحہ نہ ہو وہ میتا ہے, یا عموماً اس کو جو ہے میتا اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ طبیعی موت سے ایسی مر جائے بغیر ذبح ہوئے, وہ مردہ ہے میتا ہے. تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے مردار, خون, سور کا گوشت, لحم الخنزیر, اور وہ جانور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے, یعنی کسی غیر خدا کا نام لے کر اسے ذبح کر دیا گیا ہو, اللہ کا نام لے کر اگر ذبح نہیں کیا گیا ہے تو وہ بھی حرام ہے. اور اس کے بعد وَالْمُقْنِخَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّتِيحَةُ، یہ بھی جانور تمہارے اوپر حرام ہیں. اب یہ کیا ہے؟ وَالْمُنْخَنِقَةُ، یعنی جس جانور کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا. وَالْمَوْقُوذَةُ، جس کو مار مار کر ہلاک کر دیا گیا ہو، اس کا گوشت بھی حرام ہے، جس جانور کو مار مار کے ہلاک کر دیا گیا. والمتردیت ہو، یعنی جسے بلندی سے گرا کر مار دیا جائے. اور والنتیحت ہو، یعنی جسے سنگ لڑا کر جو ہے ختم کرا دیا جائے. کہ جانوروں میں جو ہے آپس میں جو لڑا کر جو ہے سنگوں سے مارتے ہیں. سنگ کی بات آئی تو مجھے ابن سینا کا جملہ یاد آ رہا ہے. ابن سینا نے کہا کہ مجھے جو ہے ان بیلوں سے بہت ڈر ہوتا ہے. لوگوں نے کہا کیوں ڈر ہوتا ہے آپ کو؟ تو کہا کہ ان کو سنگ ہوتی ہے، عقل نہیں ہوتی ہے. تو اب جو بھی انسان کے پاس سنگ لگے ہوئے ہیں لیکن عقل نہیں ہے، ان سے ڈر ہوتا ہے کہ کب پتہ نہیں مار دیں گے. وما اکل سب او، اور وہ جانور کے جس کو درندوں نے چیر پھاڑ کیا ہو، جس کو درندوں نے جو ہے نوچ کھایا ہو، جن کو اور اس طرح سے ان کی موت واقع ہوئی، وہ ان کا گوشت بھی حرام ہے. اِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ. اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جس کو درندہ کھائے، مگر یہ کہ تم خود ذبح کر لو. اگر تم نے ذبح کیا اس کے بعد اس نے کچھ حصے کو کھایا ہے تو وہ الگ بات. اور جو نصاب پر ذبح کیا جائے، نصاب پر ذبح کیا جائے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پتھر ہوتا تھا، اس کو وہ مقدس سمجھتے تھے، یعنی غیر خدا کے آستانے پر جس جانور کو ذبح کیا گیا ہو اس جانور کا گوشت بھی حرام. یعنی بغیر شکل کے پتھر ہوتے تھے جس کو وہ مقدس جانتے تھے، وہ بھی جو ہے صحیح نہیں ہے. وما ذبح علی النصب، اس نصب کے اوپر جو ذبح کیا جاتا، ان پتھروں کے اوپر جو نصب کیے ہوئے ہوتے، تو جو گویا جو ہے غیر خدا کے لیے جو مقدس قرار دیے گئے، جس کو اللہ نے نہیں کیا، بتوں نے کی وجہ سے جن پتھروں کو انہوں نے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور جس کی تیروں کے ذریعے قرآن اندازی کرو کہ یہ سب فسق ہے. یعنی وہ جو قمار بازی جسے کہتے ہیں، یعنی جوئے کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، لاٹری کے ذریعے سے، ہے نا. اور کفار تمہارے، اب یہاں پر جو آیت ہے انشاءاللہ جو ہے یہ آیت ہم کل پڑھیں گے، کیونکہ یہ آیت جو ہے وہ قرآن مجید کی وہ مشہور ترین معروف ترین آیت ہے جسے آپ روز غدیر سنتے ہیں. وہ یہاں پر ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ یہاں پر ہے یہ آیت. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیت یہاں پر کیسے آئی؟ تو اس پر اس قدر شدید اختلافات ہے کہ اگر اس کو واضح کر کے ان اختلافات کو اگر بیان کیا جائے، دیکھیے، تو بہت زیادہ وقت صرف ہونے والا ہے، نتیجہ کچھ نکلنے والا نہیں ہے. اور سب کی یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ آیت جو ہے وہ عرفہ کے وقت کی ہے، یہ آیت اس جگہ کی ہے، یہ آیت جو ہے احکام کے تمام ہونے پر جو ہے اس کی احکام کے تمام ہونے کا یہ اعلان ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کوئی خاص دین اس سے مراد نہیں ہے. اس طرح کے جو ہے نا مختلف جو ہے وہ واقع مختلف جو ہیں وہ اقوال ہیں. ابھی دیکھیے، آپ کو میں نے کل سنایا کہ قرآن مجید کی آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وما اوتیت من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا ہے. یعنی انسانوں کے پاس جو علم ہے، جو آپ اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں، وہ صرف قیل و قال ہیں، انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, ڈکارٹ نے یہ کہا, لینن نے یہ کہا, نیچے نے یہ کہا, جو ہے نا برنارڈ شاہ نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, یہ سب جو ہے نا اقوال ہیں کہ ہم مر جائیں گے ہمارے بعد ہمارا بھی قول نشر ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا تھا, انہوں نے, سب بکواس ہے یہ. یعنی العلم نقطۃ وکثرہ الجاہلون, کہ علم ایک نقطہ تھا جس کو جاہلوں نے پھیلا دیا. اصل مبنائے علم کے اوپر آپ جائیں, چاہے وہ بایولوجی ہو, چاہے ایگریکلچر کا مسئلہ ہو, چاہے زیولوجی ہو, چاہے کوئی بھی قسم کا علم آپ دیکھ لیجئے, علم نباتات ہے, علم حیوانات ہے, یہ تمام علوم کی جو بنیادیں ہیں. باقی تو جنگل کی بک ہے, جنگل کی کتاب ہے کہ جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ان جانوروں کے بارے میں, میرا یہ خیال ہے, میں یہ سوچتا ہوں, میں تو ایسے ہی میں نے درک کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جانور جو ہیں بے وقوف قسم کا جانور ہے. دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں, میری نظر میں یہ تو بہت بردبار قسم کا جانور, یہ خاموش بیٹھا ہوا کچھ سوچ رہا ہے. وہ کہتا ہے ارے بیوقوف ہے جو خاموش بیٹھا ہوا ہے. تو مختلف قسم کے جو ہیں نظریات ہیں. مثال کے طور پہ ہندوستان کے معاشرے میں گدھے کو جو ہے, اگر کسی کو گدھا کہہ دیا جائے تو ہندوستانی معاشرے میں آدمی چڑھ جاتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گدھے کی جو شبیہ ہم نے پیش کی ہے وہ یہ پیش کی ہے کہ یہ بیوقوف جانور ہے, ایسے ہم نے بتایا ہے. کیا واقعی وہ بیوقوف جانور ہے, ناسمجھ ہے, ان پڑھ ہے, جاہل ہے, کیا ہے؟ کہ اگر گدھا کہہ دیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ آپ ان پڑھ ہے, جاہل ہیں, بیوقوف ہے, احمق ہے, نادان ہے, پاگل ہیں, گدھے ہیں آپ, یعنی پاگل ہیں آپ, یہ مطلب ہے. اور یورپ والے کسی زمانے میں, بلکہ اب بھی ہوں گے, جو گدھے کو ایک بردبار اور مدبر جانور مانتے, ایک سمجھدار جانور مانتے ہے نا, جو گھاس نہیں, جو ہے کاغذ کھاتا ہے, دانشور آدمی, دانشور جانور ہے, پڑھا لکھا ہے اس لیے تو کاغذ کھاتا ہے. وہ کیا ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ پر کچھ دانش مندوں نے اس کے بارے میں یہ چیز پیش کی ہے نا, قلم گویت کے منشا ہے جہان ہم, ہے نا, تو قلم جو ہے جو چاہے لکھ دے. تو شیر نے کہا, شیر کے اوپر جو ہے ایک آدمی بیٹھا ہوا, شیر نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ, تو کہا کہ جو ہے قلم دشمن کے ہاتھ میں ہے. قلم جب دشمن کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی جو ہے شیر کے اوپر کسی کو بھی سوار کر دیتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے جو شبیہ ہے جانوروں کی, وہ ہم نے ہماری اپنی برداشت ہے جس کا نام علم ہے. باقاعدہ کتابوں میں آپ پڑھاتے ہیں کہ یہ جانور کی یہ خصوصیت ہے, وہ خصوصیت ہے, کیا وہ حق ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل علم وہ نہیں ہے. اب دیکھیے اصل علوم جو ہے نا وہ بہت کم ہے. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, درس فلسفے کا درس بھی شروع ہوا ہے تو اس میں بھی میں نے کہا کہ جو ہے مثال کے طور پہ مبانی, اصل مبانی فلسفہ جو فارابی نے لکھا ہے وہ صرف 50 صفحات پر ہے. جو اصل مبانی فلسفہ ہے 50 صفحات میں ہے. افلاطون کی اہم ترین کتاب جو ہے نا ضیافت 50 صفحوں پہ مشتمل ہے, اور عرفان پر شبستری کے اشعار وہ صرف 40-50 صفحوں پہ مشتمل ہیں. اسی طرح سے علم نحو پہ جو قصیدہ لکھا گیا ہے الفیہ ابن مالک, وہ بھی کتنے ہیں؟ وہ بھی 40-50 صفحے سے زیادہ نہیں ہیں. جس کی شرح جو ہے ابن عقیل نے کی تو شرح ابن عقیل ہو گیا جو آپ ہم پڑھتے ہیں, یا پھر جو ہے جلال الدین سیوتی نے اس کی شرح کی, وہی الفیہ کی جو سیوتی کہلاتی ہے. تو بہرحال جو ہے یہ جو ہے اصل علوم جو ہے نا وہ جو مبانی ہیں علم کے وہ بہت ہی جو ہے نا وہ مختصر ہے. ایک ایک جملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی شرح میں پوری پوری کتابیں لکھی جاتی ہیں, کہ اس میں اقوال ہوتے ہیں, نظر. تو اصل مبنائی جو گفتگو ہوتی ہے, کلیدی جس کو گفتگو کہا جاتا ہے, وہ چند اہم جملے ہوتے ہیں جس کی شرح ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اب یہ قرآن ہے, اس کی کتنی شرحیں لکھی گئیں, کتنی ہزار جلدیں لکھی جا چکی ہیں, ابھی تک پھر بھی جو ہے تفسیر اور تشریح جو ہے مکمل نہیں ہوئے. آپ تفسیر بیضاوی اہل سنت کی تفسیریں دیکھ لیجئے, 25-25, 50-50 جلدوں میں. شیعوں کی تفسیریں دیکھتے چلے جائیے, ابھی جو لکھی گئی ہیں, تفسیر نمونہ ہے, وہ ہیں تفسیر البیان ہیں، جو ہے مجمع البیان ہیں، تبیان ہیں، کتنی تفصیلیں جو ہے میزان ہیں، اور کتنی تفصیلیں البصائر ہے، کتنی تفصیلیں ہماری جو ہے نا پائی جاتی ہیں. تو تفاسیر کی ایک دنیا ہے. کیا ایک جملے، چند جملے ہیں جس کی جو ہے تشریح ہے، تشریح کی گئی ہے. یعنی سب نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے، ان وہ نظریات پھیلتے چلے گئے، وہ علم کی صورت اختیار کرتے چلے گئے، وہ تفسیر بنتے چلے گئے، وہ شرح بنتی چلی گئی. اصل کیا ہے؟ اصل علم بہت کم. مثال کے طور پہ شہید مطہری کا آپ یہ جملہ سنیے، اس کو آپ کتنی شرح کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں، کہا کہ انسان طبیعت کا فرزند بالغ ہے، نیچر کا فرزند بالغ ہے. یہ ایک کلیدی جملہ ہے، اس کی آپ جتنی چاہیں شرح کریے. انسان جو ہے طبیعت کا فرزند بالغ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی فرزند ہیں جو بالغ نہیں ہیں. تو کہا کہ مثال کے طور پر ہم اس کی شرح یوں کر سکتے ہیں کہ جماد ایک فرزند ہے جو گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، جس کو حرارت و برودت کا احساس بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے، ہے نا. یہ گویا جو ہے جسم ہے. پھر اس کے بعد میں پھر ایک ایسا فرزند ہے جس کو نبات کہا جاتا ہے، جو رینگنے والا فرزند ہے، ہے نا. تیسرا فرزند جو ہے یہ جانور ہیں جو ہیں ان منزلوں سے گزر رہا ہے، جو شرارت اور یہ اچھل کود والا، یہ تیسرا فرزند. اور انسان طبیعت کا، نیچر کا فرزند بالغ ہے. اسی وجہ سے لقد کرمنا بنی آدم ہے کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے. اسی وجہ سے جو ہے انسان کو خلیفہ بنایا گیا ہے، ہے نا. یہ اللہ کا خلیفہ ہے زمین پر، اس کے اختیار میں یہ تمام جانور ہیں. ورنہ یہ جانور کسی سے سنبھلنے والے ہیں، اگر ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے تو بربادی گلشن کی خاطر بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، اب حال گلستان کیا ہو. تو یعنی بربادی کے لیے ایک الو کافی ہے. یہ جو جانور ہیں یہ ہماری نیند حرام کرنے کے لیے کافی تھے. اگر انسانوں کو اللہ نے خلیفہ بنا کر ان جانوروں کو انسان کے حکم پر انہیں جو ہے رام نہ کر دیا گیا ہوتا، اور انسان کے اندر یہ صلاحیت نہ دے دی گئی ہوتی کہ وہ جس گھوڑے کو چاہے چابک مار کے اسے جو ہے اپنے خوابوں میں کرے، تو پھر اگر یہ خوابوں میں نہ کرتا انسان، تو یہ انہی کو مار کے جو ہے وہ ان کا تھوبڑا بگاڑ دیتے یہ جانور، اور جو ہے کسی طرح سے خوابوں میں نہ آتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے کرم کیا کہ ان جانوروں کو یہاں تک کہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، چاہو تو تم ان کا گوشت کھا جاؤ. یہ کتنی عجیب بات ہے. ایک جانور، ایک جاندار چیز جس کو بڑے لاڈو پیار سے طبیعت نے، نیچر نے پالا ہو، جس نے جو ہے نباتات کو چبا کر اور جو ہے سبزیوں کو چبا کر جس کا خون بنا ہو، گوشت بنا ہو، وہ گائے، وہ بکرا، اسے حلال کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے سب حلال ہے. تو پھر آخر انسان کتنی بڑی مخلوق ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. بعض عرفا کہتے تھے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ، اگر شاید جو ہیں میں حافظہ خطا نہ کرے، جو خود جو ہے ملا صدرہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ہاں کہ میرے لیے جو ہے نا وہ آپ مرغ ذبح نہ کریں، دکان سے جو ہے لالیں گوشت تو میں کھا لوں گا. تو کہا وہ کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ ایک جانور کو، زندہ جانور کو میری خاطر، مجھے کھلانے کی خاطر آپ ذبح کر کے مجھے کھلائیں. ہاں بکرا جو ہے وہ ذبح ہوا ہے سارے انسانوں کے لیے، اس میں سے تھوڑا سا گوشت ہم لے کے کھا لیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک مخلوق ہم پہ قربان ہو جائیں اب اپنی خاطر، ایک جان لے لیں. بہرحال یہ عرفا کے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے کس طرح سے جانوروں کو انسان کی دسترس میں دے دیا ہے, انسان کے قابو میں کر دیا ہے, یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ چاہ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ سب کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا, انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سب انسان کی اطاعت کرے, انسان کی فرما برداری کرے, اور انسان سے کہا گیا کہ تم ہماری فرما برداری کرو. خلق لکم ما فی الارض جمیعا, جو کچھ بھی زمین میں ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے. اور وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, مگر جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان اپنی ارزش اور اہمیت کو سمجھے کہ کتنے جانور اس پہ نثار ہو رہے ہیں, کتنی اللہ کی مخلوقات اس پہ فدا ہو رہی ہیں, لیکن اس کو اپنی عظمتوں کا احساس نہیں ہے. آنے والی جو آیت ہے اس کا جو ہے کوئی ربط ان آیتوں سے بظاہر نہیں معلوم ہوتا ہے. یہ آیت جو ہے وہ ممکن ہے کہ حضور نے اس آیت کو اس جگہ پر رکھا ہو, ممکن ہے حضور کے بعد اس جگہ پر آیت رکھی گئی ہو, لیکن بہرحال یہ قرآن کی آیت ہے اور جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع کی آیت ہے, اور ہماری تحقیق کے حساب سے یہ 18 ذی‌الحجہ کی آیت ہے, جو آیت ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. انشاءاللہ کل اس کی وضاحت کی جائے گی. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله الکریم. سب مل کے صلوات پڑھیں. قرآن